بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. پروردگار عالمین، اس روح زمین کے طول و عرض پر موجود مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات پر اپنی بے پناہ رحمتوں کو نازل فرمائیں، ان کی زندگی کو بابرکت بنائیں اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو سلامتی عنایت فرمائیں. آپ حضرات نے پچھلے 7-8 روز سے جس محبت کے ساتھ مجھ کم علم اور گج بیان کو قبول کیا اور پذیرائی عنایت فرمائی اپنی حسن سماعت سے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اب آگے کی جو 2-3 ہماری تقاریر باقی رہ گئی ہیں اس میں مجھے آپ کی توجہات کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا، عقل و حکمت کی گہرائیاں اور قرآن اور اہل بیت میں ان کے آثار اور اثرات کا پتہ چلانا، معلوم کرنا، یہ موضوع بظاہر اگرچہ کہ خدا کا اور معصومین کا پسندیدہ ترین موضوع ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے درمیان اتنا رائج نہیں ہے ایسی باتیں. کم مقامات پر آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور اس موضوع کے اندر پھیلاؤ، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں پھیلاؤ بھی اور گہرائی بھی، ڈیپتھ بھی اور تنوع بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اس کا صحیح طریقے سے احاطہ کرنے کی کوشش کروں تو کم از کم مجھے 25-30 تقاریر چاہیے. اس لحاظ سے میرے لیے بھی کافی مشکل کام ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں ان مطالب کو سمیٹوں کہ جو ہماری معرفت کے عنوان سے بھی مفید ہوں اور ہماری عملی زندگی میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ لے کر یہاں سے جائیں، اپنی عملی زندگی کے لیے بھی کچھ ذخیرہ فراہم. تو اس حوالے سے ابھی تک تو ہم صرف بنیادی تعریفوں پر ہی اکتفا کر پائیں کہ عقل کیا ہے، جہل کیا ہے، عقل و جہل کا جو درمیانی پل ہے جسے توبہ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، عقل کے اندر علم اور عمل کا کیا رول اور کردار ہے عقل کے مراحل کو طے کرنے کے لیے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ عقل و حکمت کے جس مجموعے کو خدا نے اولو الالباب کہا ہے ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں. وقت کی کمی کے باعث میں کل اپنا بیان مکمل نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو ریفرنسز بتا دیتا ہوں، ان کو جا کے قرآن کریم میں ضرور دیکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں. سب سے پہلا ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیتیں 190 سے لے کر 195 تک، جو میں نے آپ کی خدمت میں پوری تلاوت کی تھی، کہ جہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اولو الالباب کے ذہنی سوچ فکر کا کیا معیار، ان کے رجحانات کیا. اس کے بعد جو میں مکمل نہیں کر سکا آیتوں کو، سورہ رعد کی آیت 19 سے 24 تک، کہ جن میں اولو الالباب کی عملی زندگی کیسے ہوتی ہے، کہ وہ کس قسم کے اعمال کے، جس میں میں نے ابتدا کی تھی کہ وہ ولا ينقضون الميثاق يوفون بعهد الله اقیم الصلاۃ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یعنی برائی کا مداوا نیکی سے کرنا. اولو الالباب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اگر برائی، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے دینا نہیں، سیئہ کے جواب میں حسنہ کو سامنے لانا، کیونکہ برائی ایک تاریکی کا نام، برائی ایک نجاست کا نام. آپ تاریکی کا جواب مزید تاریکی سے دیں گے تو تاریکی ہی پھیلے گی معاشرے میں. آپ تاریکی کو دور کرنے کے لیے نورانیت کو سامنے لائیے. یہ اولو الالباب کا کردار ہے، ان کی عملی زندگی. اور تیسرے موقع پر جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 17 ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا، کہ یہ کیسے افراد ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو طاغوت سے، سرکش سے، خدا کے علاوہ کسی اور رستے کی طرف لے جانے والے سے اجتناب کرتے ہیں، ایسے کسی سے اپنا میل ملاپ نہیں رکھتے، ایسے کسی سے اپنی زندگی کی راہوں کو نہیں جوڑتے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، ان یعبدوها کا لفظ بہت اہم ہے، کہ انسان جس کی بات مانے، جس کے پیچھے چلے، حقیقتاً اسی کا بندہ کہلاتا ہے. اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ جو ہمیں خدا کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ہم اس کی اتباع کے ذریعے سے بندہ خدا بن جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو خدا سے ہٹ کر ہمیں کسی اور رستے کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ہم پھر بندہ خدا نہیں کہلاتے، اگرچہ کہ ہر انسان بندہ خدا ہے اپنی پیدائش اور خلقت کے اعتبار سے، لیکن اصل میں بندگی کا تعین کس سے ہوگا آخرت میں؟ ہمارے اس اختیار کی بنیاد پر بندگی کا تعین ہوگا کہ ہم زندگی میں کس کے پیچھے چلے، کس کی بات مانی، کس کی اتباع کی. جب ہم آخرت میں محشور ہوں گے تو جس کی بات مانی اس کے بندے بن کے اٹھیں گے. اگر خدا کی بات مانی، خدا والوں کی بات مانی، تو عبد خدا، ورنہ باقی جتنی راہیں ہیں سب کی سب عبد شیطان. کیونکہ خدا نے نور کو ایک کہا اور نور سے انحراف کرنے والی راہوں کو بہت کچھ کہا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات، حق کی راہ صرف ایک ہے جو نور ہے، اور اگر حق سے منحرف ہو جاؤ تو لامحدود بھٹکنے کے رستے ہیں. من الظلمات، ظلمتیں، بے انتہا تاریکیاں، پھر اس کی کوئی حد نہیں. تو اولو الالباب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے، اور خدا کے سوا کسی اور رستے پر چلنے کو قبول نہیں کرتے. یہ میں نے شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، میں نے ایک بہت عجیب لفظ کہا کہ خدا کے سوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فی سبیل اللہ، کیونکہ اصل مومن کا ہدف خود خدا ہوتا ہے. جو مومن ہے، جو واقعاً عارف ہے، اس کا ہدف خود خدا ہے، نہ کہ کہے کہ میں فی سبیل اللہ چل رہا ہوں. اللہ کے رستے پر چلنا ایک اور چیز ہے، اور خود خدا کی راہ میں چلنا یعنی راہ کا لفظ بھی وہاں سبیل کا ہی ترجمہ ہے، میں شاید اس کا ترجمہ نہیں کر پاتا کہ جیسے ہم آئمہ کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے جہاد کیا فی اللہ، زیارت امین اللہ کے اندر شروع میں یہ الفاظ موجود کہ آپ نے جہاد کیا فی اللہ، فی سبیل اللہ نہیں، یعنی آئمہ کا سفر خدا میں ہے نہ کہ خدا کے رستے میں، یہ عجیب جملہ ہے. تو جو بزرگان ہیں، جو اولیاء ہیں، جو واقعاً امام کی راہ پر چلنے والے ہیں، وہ فی اللہ جہاد کرتے ہیں، ان کی زندگیاں پوری کی پوری خدا کے لیے بسر ہوتی ہیں نہ کہ خدا کے رستے میں. ایک صلوات پڑھ، جس موضوع پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور وہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم ٹاپک بھی ہے. شاید آپ کو ابتدا میں یہ محسوس ہو کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے موضوع پر مضبوطی سے قائم ہوں. جناب لقمان، جن کو خدا نے حکمت جیسی سعادت و نعمت عطا کی، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 268 اور 279 پڑھی تھی، نے فرمایا کہ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. اور یہ حکمت دے دی گئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خدا نے اپنی صفت حکیم کا جلوہ بنا دیا. حکمت دے دی گئی کا مطلب یہ نہیں آپ بہت ساری کتابیں پڑھ پڑھ کے حکیم بنتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکم. حکمت سے پہلے کے دو منازل کیا ہیں؟ سب سے پہلی منزل تزکیہ. حکمت بہت ساری کتابیں پڑھ کے نہیں آتی، حکمت کے لیے پہلی منزل تزکیہ نفس ہے. یزکیہم، دوسری منزل ویعلمہم الکتاب والحکم، پیغمبر کے ساتھ کتاب پڑھنا، خود سے کتاب پڑھنا نہیں. یعلمہم الکتاب، تعلیم پیغمبر دے رہا ہے کتاب. والحکمہ، اور تیسری منزل پر حکمت عطا ہو جاتی. کہ اگر انسان کے اندر تزکیہ ہے تو وہ کس قابل بن جاتا ہے؟ کہ معصوم کا شاگرد بن سکے. اور جب معصوم کے سامنے زانو ادب طے کر دیتا ہے تو پھر حکمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، یعنی وہ خدا کی صفت حکیم کا جلوہ بن جاتا ہے. اور حکمت کا تعلق کن چیزوں سے؟ حکمت کا تعلق محکمات سے. حکمت کا جو لفظ ہے یہ محکمات سے متعلق ہے، یعنی جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کے سامنے خدا کا محکم نظام کھل گیا. اب خدا کا جو محکم نظام اس کائنات میں جاری ہے، یعنی کہ ایک نظام جیسے ہم دیکھتے ہیں جس میں انسانوں کی شمولیت ہے اور جو ہمیں مسلسل کنفیوز بھی کرتا ہے، یعنی ایک کربلا سے ہی میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے سامنے یہ چیز آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں نے قبول نہیں کیا اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں، تلواریں حسین کے خلاف. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین علیہ السلام بالآخر مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، ان کے حرم اسیر بنا لیے گئے. یہ چیز آن گراؤنڈ ہے جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی خیر کے رستے پر کیوں نہ ہو، آخر ظالموں کے ہاں شکست کھا جاتا ہے؟ انہیں بظاہر نتیجہ ہی نہیں کر رہا کہ ظالم نے کسی طریقے سے دباؤ سے، لالچ سے لوگوں کو جمع کیا اور جو نمائندہ حق تھا اس کو شکست دے دی. وہ بیچارہ بلاتا رہا بلاتا رہا بلاتا رہا، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں دو جملے امام حسین علیہ السلام کے آخری عرض کیے تھے کہ آخر میں امام کیا فرماتے ہیں، کوئی ایسا توحید پرست جو ہمارے بارے میں خدا سے ڈرتا ہو؟ کسی میں اتنی غیرت ہے جو یہاں پہ موجود ہے کہ جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے آ جائے؟ پھر بھی کوئی نہیں، چند افراد آتے ہیں لیکن وہ بھی بالکل مختصر. تو کیا اصول سامنے آ رہا ہے؟ کیا خدا کا نظام ایسا ہے؟ نہیں. تھوڑی دیر آپ رک جائیے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ امام حسین کی زندگی کیا رخ اختیار کرتی ہے شہادت کے بعد. اور وہ تمام کے تمام ظالمین جنہوں نے پورا پلان کیا تھا آل محمد کے نام کو اس دنیا سے ختم کرنے کا, ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے محکم. محکمات کا پتہ کس سے چلے گا؟ جب آپ بنو امیہ کا حشر دیکھیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر دیکھیں گے. جو شخص جس کی سمجھ اس محکم نظام کو پڑھ لیتی ہے وہ حکیم ہے, اور جس کی نظر جس کی سمجھ صرف ان ظواہر تک گھومتی رہتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس مال ہو, جس کے پاس جمعیت ہو, وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ جاہل ہو. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہل ہمیشہ غلط نتیجہ کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ حکمت ہے. حکمت اس دولت کا نام ہے کہ انسان کے اندر خدا کی طرف سے وہ صفت ودیعت ہو جائے کہ خدا کے نظام محکم کو پڑھ سکے, ان آیات محکمات کا مطالعہ کر سکے. تو خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, بالکل سٹریٹ فارورڈ سٹیٹمنٹ کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی, وہ چیز دے دی کہ جو خیر کثیر ہے. اور اس کے بعد لقمان کے نام پر ایک سورہ بھی نازل کی, اور اس سورے کے اندر لقمان کی باتیں بھی محفوظ کر دی. وہ باتیں کس عنوان سے محفوظ کی؟ کہ یا بنیا, کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کا مطلب ہے کہ حکمت کی سب سے پہلی کڑی شرک سے بچنا ہے. حکمت کی محکم ترین بنیاد توحید ہے, اور اگر انسان حکمت کی راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی شرط شرک سے بری ہونا. یہاں پر ایک بات میں بالکل واضح کر دوں کہ میں کسی بھی چیز کا خدا نہ دفاع کرنے بیٹھا ہوں نہ کسی چیز کو خراب کرنے بیٹھا ہوں, کیونکہ ایک انسان اگر پہلے سے کوئی نظریہ اپنے ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہے تو وہ کبھی حق تک نہیں پہنچتا. حق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام اپنے جتنے بھی کنسپٹس ہیں, جہاں جہاں سے بھی اثرات آپ پر آتے ہیں, ان سب کو آپ ایک طرف رکھیں اور جو سچ ہے صرف اور صرف اس کا مطالعہ کریں. تو ہم صرف اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ شرک قرآن کی نظر میں کیا ہے, معصومین کی نظر میں کیا ہے, اور شرک سے بچاؤ کس طریقے سے ممکن ہے. ہم اس بات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. نہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شرک ہے یا نہیں ہے, اور نہ میں اس بات کے مجادلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا درست ہیں یا نہیں. ہم اس بات کو قرآن کی روح سے سمجھنا چاہتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم شرک کے موضوع پر بات کریں, ایک چیز معرفت خدا کے حوالے سے بیان کر دینا ضروری ہے, وہ یہ کہ رب الہ معبود ایک حقیقت ہے جو بذات خود واحد ہے, احد ہے اور لا محدود ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ خدا کے لیے لفظ ایک نہ استعمال کرو, اس لیے کہ ایک کے بعد دو کا تصور آتا ہے. تو قرآن کریم نے احدیت اور واحدیت اور ہویت والی باتیں کی خدا کے لیے. تو معبود یا الہ, الہ یعنی کس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں, کس کا عبد بنیں, کس کی بندگی کی راہ کو اختیار کریں, وہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. شخصیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے آپ مختلف صفات کے ذریعے سے مشخص کر سکیں, جس کے لیے آپ مختلف صفات اور کیفیات بیان کر سکیں اور کہیں جو ان صفات کا حامل ہے وہ یہ. جیسے آپ کہیں کہ جس کے اندر اس طریقے کا چہرہ ہو, اس کے چار ہاتھ پیر ہوں, جس کے پنجوں کی یہ کیفیت ہو, جو اس طریقے سے دھاڑتا اور چنگھاڑتا ہو, وہ شیر ہے. یعنی یہ ساری کی ساری صفات محدود کر رہی ہیں ایک وجود کو اور اس کا آپ ایک نام رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شخصیت. یعنی شخصیت کے اندر سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ شخصیت محدود ہوتی ہے اور کچھ صفات اس میں پائی جاتی ہیں اور کچھ صفات اس میں نہیں پائی جاتی، اور جو صفات اس میں نہیں پائی جاتی وہ بھی اس کی شناخت کا وسیلہ ہوتی ہیں. یہ شخصیت کی پہچان. تو خدا کسی شخصیت کا نام نہیں، الہ اور معبود اس طریقے سے کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، جو لا محدود ہے، جس کے لیے کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کی صفات کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے علاوہ. حقیقتاً یہ لفظ غلط ہے لیکن مجبور ہوں گے کہ ابتدائی مراحل ہیں تو میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، کہ جو جسے بھی آپ غیر خدا کہیں وہ سب کا سب خدا کا بندہ ہے اور مخلوق. یعنی ایک حقیقت واحدہ ہے جس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ آپ کو اس کے علاوہ نظر آتا ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے، محدود ہے اور اسی کے فیض سے زندہ ہے. اس کی ایک مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پہلے نچلے درجے کی مثال اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک بالا تر درجے کی مثال. جیسے انسان کا بدن، انسان کا بدن ایک کائنات کی مانند ہے کہ اس کے اندر اعضاء و جوارے بھی ہیں، مختلف قسم کے، مختلف کیفیات ہیں، مختلف صفات ہیں. اور اگر انسان کی باڈی کے سیلز کے حوالے سے بات کریں تو شاید ہمارے ہر انسان کے جسم میں بلینز آف مخلوقات موجود ہیں، انڈیویجول، ہر سیل ایک الگ الگ مخلوق. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں خود سے نہیں چلتی ہیں، خود سے زندہ نہیں ہیں، بلکہ ان کو زندہ رہنے کے لیے کسی غیر مادی اور مجرد چیز کی ضرورت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں روح. بغیر روح کے یہ جسم مردہ ہے، ختم، اس جسم میں کوئی جان نہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے تو تمام اعضاء و جوارے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو ابھی میں زندہ ہوں، آپ ظاہری طور پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی ہل رہا ہے، میری آنکھوں میں بھی جنبش ہے، ہونٹوں میں بھی حرکت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری حرکت کس کی وجہ سے؟ ہونٹ کی وجہ سے نہیں ہے، آنکھ کی وجہ سے نہیں ہے، ہاتھ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس روح کی وجہ سے ہے کہ جو اس جسم میں موجود ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ پوری کائنات زندہ ہے، متحرک ہے، اس کے اندر آپ کو مختلف چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کی ایک روح ہے. کہ اگر وہ روح اس کائنات میں نہ رہے، یا یوں کہیے کہ وہ روح اس کائنات سے اپنی توجہ کو ہٹا لے، تو یہ ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی. لیکن خدا اور کائنات کا رشتہ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا یہ کمتر درجے کی مثال ہے، اس لیے کہ روح بدن سے اپنی توجہ کو منقطع کر لیتی ہے لیکن بدن باقی رہ جاتا ہے اگرچہ کہ بے جان ہوتا ہے. اس سے اعلیٰ تر درجے کی مثال جو عرفا دیتے ہیں وہ یہ کہ خدا اور کائنات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر اور اس میں پیدا ہونے والی لہریں. اس پر آپ غور فرمائیے کہ سمندر میں اٹھنے والی لہریں خود سمندر ہی ہوتی ہیں، الگ سے کچھ نہیں ہوتی، یعنی ان کا الگ سے علیحدہ سے کوئی وجود ہوتا ہی نہیں ہے. کہ جو لہر ہے، لہر صرف پانی کی حرکت کا نام ہے، اور پانی کیا ہے؟ خود سمندر ہے. اب اس سے زیادہ میرے لیے بیان کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر خدا کی توجہ کائنات سے ہٹ جائے تو ہر موجود عدم میں چلا جائے گا، باقی نہیں رہے گا، عدم میں چلا جائے گا، معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. یہ رشتہ ہے خدا کا تمام مخلوقات کے ساتھ، اور اس رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہ مخلوق جو اعلی علیین میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی خدا کے رشتے کی نوعیت یہی ہے، اور وہ مخلوق جو اسفل و سافلین میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی خدا کے رشتے کی نوعیت ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو پستی میں ہے وہ خدا کی طرف سے غافل ہے اور جو مقام اعلیٰ پر ہے وہ خدا کی جانب کاملاً متوجہ. فرق اتنا ہے یعنی کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اختیار سے اس کا بندہ بن جائے وہ مقام اعلیٰ پر ہے, اور جو خدا کی طرف سے اپنی توجہات کو ہٹا لے اور غیر از خدا جہالتوں میں پڑ جائے وہ اسفل میں. اتنا فرق, ورنہ چاہے یہ ہو چاہے وہ, دونوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ایک ہی جیسا ہے کہ جتنا کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب کا سب عطیہ اور فیض خدا ہے. توحید کا یہ بنیادی نقطہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اذہان میں واضح ہو گیا ہو کہ یہ ہے معرفت توحید, یہ ہے بنیادی توحید. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, یعنی ہمارے سے مراد ہے کہ ہم لوگ جو اس عالم مادیت کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں, کہ عالم مادیت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے گرد خدا نے خود سے جانتے بوجھتے ارادتاً دیواریں کھینچ دی ہیں. یعنی ہمیں ایک ایسے گھر میں رکھا ہے کہ جس کے چاروں طرف سے جس کو بند کر دیا ہے. کیوں بند کر دیا ہے؟ کہ اس جگہ پر اس گھر میں جس کو وہ اتارے گا, جس کو پیدا کرے گا, اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ میں یہ اس بندے پر واضح کر دوں کہ تم خود کس معیار کے انسان ہو اور حقیقی زندگی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. ایک چھوٹے سے جملے سے اس کی وضاحت کر دوں کہ جب آپ کسی بھی طالب علم کی اصل حیثیت اور قابلیت کو جانچنا چاہتے ہیں تو جتنا وہ پڑھتا رہا سال بھر, جتنے مٹیریل سے بک سے استفادہ کرتا رہا, سب اس کے سامنے رکھتے ہیں, سب اس کے پاس سے ہٹا لیتے ہیں. یعنی امتحان میں جب کمرہ امتحان میں طالب علم کو جب بٹھاتے ہیں تو کیا کہ صرف یہ کاغذ ہے, یہ قلم ہے اور یہ تمہارا ہاتھ ہے, اب باقی سب کچھ جو چاہے گا. تو یہ وہاں پر آپ اس کو کتابیں نہیں پکڑاتے, وہاں پر آپ اس کو نوٹس نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کی اپنی صلاحیت اور قابلیت کھل کر سامنے آ جائے کہ وہ خود کس معیار پر ہے. تو ہماری یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا, ایک ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پر حقیقت سے ہمارے حقیقت اور ہمارے درمیان ایک پردہ تان دیا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے براہ راست. محسوس کر سکتے ہیں اپنی فطرت کے رستے سے, اپنی عقل کے رستے سے, لیکن براہ راست نہیں دیکھ سکتے. ورنہ جیسے ہی ہم اس زندگی سے آگے جائیں گے یہ توحید کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ خود قرآن کریم میں کہ جو ساری زندگی کفر و شرک کرتا رہا, جیسے ہی موت کے مرحلے تک پہنچا کہنے لگا کہ میں اب خدا پر ایمان لیا, کیونکہ اب کھل کے سامنے آ گئی. جیسے ہی انسان اصلی زندگی میں پہنچے گا کوئی پردہ نہیں رہے گا, اس کو مشکل نہیں ہوگی توحید سمجھنا. یہ ساری کی ساری توحید کو سمجھنے میں مشکل کہاں پر واقع ہو رہی ہے؟ یہاں پر, اس عالم مادیت میں, کہ جہاں پر خدا نے آزمائش کی خاطر ہمارے اور حقیقت کے درمیان ایک پردہ تان دیا, ہمیں ایک عالم محدود میں رکھ دیا. اب اگر ہم اپنے الہ کو, اپنے معبود کو پہچاننا چاہیں, ہمارے اندر یہ خواہش بیدار ہو جو کہ فطری خواہش ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا, مجھے کسی کی طرف واپس جانا ہے, میرا کسی سے تعلق ہے یا نہیں, کوئی میرے امور کا مدبر ہے یا نہیں, اگر یہ خواہش پیدا ہو تو انسان کیا کرے؟ اولو الالباب کی بحث میں میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو خود اپنی عقل کو اور علم کو ترقی دیتے ہوئے خود سے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا کی بہت ساری آیتوں سے خدا کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خود سے بغیر کسی ہادی کے. اور ان افراد کے موجودگی کا خود قرآن اعتراف کر رہا ہے کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں انسانوں, لیکن اکثریت ایسی نہیں. اکثریت جو ہے وہ غفلت اور جہل اور پریشانی کا شکار. اب اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ میں پریشان ہوں، میں اپنے معبود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کہاں ڈھونڈوں، میں اسی سے درخواست کروں کہ مجھ سے تعلق پیدا کر، وہاں سے ایک عجیب جواب میرے لیے آتا ہے، ما کان اللہ ان یکلمہ البشر، خدا کو کسی بشر سے کلام کرنا ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب مشکل. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں خدا کو پانا چاہتا ہوں، میں اپنے معبود کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ما کان اللہ، خدا ایسا نہیں ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 53، اَن یُکَلِّمَهُ الْبَشَر، کہ کسی بشر سے کلام کرے. خدا کہتا ہے مجھے کسی بشر سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا، یا ابھی بشر اس قابل نہیں ہے کہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر سکے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اِلَّا وَحْيًا، خدا ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بشر سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے رستے سے، اِلَّا وَحْيًا او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کسی رسول کو بھیج کر کہ جو اللہ کے اذن سے جو خدا چاہے وہ وحی کرے. یعنی خدا فردن فردن انسانوں سے بات کرنے والا نہیں ہے، انسان خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، لیکن اگر خدا کو، اللہ کو بشر سے ہم کلام ہونا ہے، بشر تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، تو تین صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں. یا وحی ہے، وحی کے اندر ایک چیز وہ بھی آتی ہے جسے آپ الہام کہتے ہیں، کہ کسی موجود یا مخلوق کے اندر خدا اس طریقے سے ایک چیز ایجاد کر دے کہ وہ بغیر کسی ابہام کے سمجھ لے کہ یہ خدا کی طرف سے. وحیاً او من وراء حجاب، جیسے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا شجر کے درخت کے حجاب سے، یا یرسل رسولاً، زیادہ تر انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا، رسول یعنی جبرائیل جو خدا کی طرف سے وحی لے کر آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تین طریقے خدا نے عالم بشریت سے کمیونیکیشن کے بتائے، کیا ان تین طریقوں سے خدا ہر بشر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ خدا نے بشریت میں سے کچھ بندوں کو اپنی نظر کے مطابق، کچھ بندوں کو اسی بشریت میں سے، کچھ بندوں کو اپنی چوائس اور اپنے اختیار سے منتخب کیا، اور ان کو وہ اضافی صلاحیت عنایت فرمائی کہ وہ عالم غیب سے رابطہ پیدا کر سکیں. ان منتخب شدہ بندوں کا نام ہے نبی اور رسول. یہاں تک بات میں امید کرتا ہوں کہ واضح ہو رہی ہے. تو اب اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ہے غار میں بند ہیں، وہ باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل زندگی کیا ہے، لیکن جس نے ان کو اس غار میں بند کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کسی مصلحت کے تحت کیا ہے، میں ایسا کرنے کی وجہ سے ان کو جانچنا چاہتا ہوں کہ ان کا معیار کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر میں ان کے لیے غار سے نکلنے کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ کس کو کہاں جاتا ہے. لیکن حقیقت کی خبر دینے کے واسطے وہ ان میں سے چند افراد کو منتخب کر کے غار سے باہر نکال لیتا ہے، اور ان کو یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اصل زندگی یہ ہے، اور دکھانے کے بعد ان کو غار میں واپس بھیج دیتا ہے کہ اب باقیوں کو جا کر بتاؤ. تو اب آپ مجھے یہاں ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر ہم ان بندوں کو جنہیں اس حقیقت نے خود اپنے سے باخبر کرایا ہے جلوہ توحید کہیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ توحید اگر جاننا ہے، اگر توحید کو پہچاننا ہے، اگر حقیقت کو سمجھنا ہے، تو انہی کے پاس آنا پڑے گا، چاہے ہم مختلف قسم کے اندازے لگا سکتے ہیں، ہم مختلف چیزیں اجمالی طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو ایسے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے واقعا وہ ہے تو اب اسی کے پاس جانا پڑے گا نا جس کو حقیقت نے خود سب کچھ دکھایا، جس کے لیے اس نے وہ در عالم غیب سے واہ کیا کھولا، کہ جس کے وسیلے سے وہ ساری حقیقت کی انفارمیشن اس بندے تک پہنچی۔ اب اس بندے، ان بندوں کے لیے عام طور سے کیا ہوتا ہے، یہ مثال افلاطون نے دی، اب آپ اس سے غور کریں، حکماء الہی، واقعی عجیب جملہ اس میں جائے، کہ وہ افراد جو غار میں قید ہیں وہ انہوں نے اپنی قید سے تنگ آ کر مختلف قسم کے کھیل ایجاد کر لیے غار میں، کہ اب اس غار میں قید ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں، کچھ نہ کچھ کھیل، کچھ نہ کچھ مفروضات، کہ کبھی ان کو باتیں غار کے قریب سے گزرنے والی کوئی سڑک ہے اس سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کچھ روشنیوں میں کچھ سائے نظر آتے ہیں، اس سے انہوں نے مفروضات قائم کر لیے، اور رفتہ رفتہ وہ انہی مفروضات اور اسی کھیل کود کو ہی زندگی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور جب وہ بندے کہ جنہیں حقیقت نے اپنے سے روشناس کرانے کے بعد دوبارہ غار میں بھیجا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل حقیقت یہ ہے، تو کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، اصل زندگی وہ ہے کہ جو یہ ہم نے ایجاد کی، یہ اصل زندگی، یہ سلوک ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہے، ہر نمائندہ خدا کے ساتھ ہوتا رہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو رہی ہے کہ کچھ افراد کو خدا نے اپنی توحید کا نمائندہ، مظہر اور جلوہ بنایا ہے، اور باقی انسانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اگر وہ حقیقت شناس بننا چاہتے ہیں، اگر وہ توحید سے اپنا رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان بندوں سے جڑیں، کیونکہ خدا نے ان کے علاوہ اور اپنے اور باقی انسانوں کے درمیان کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں کہ خدا نے کہا کہ یہ بشر، میں اس سے بات کروں گا ہی نہیں، میں بات کروں گا چند مخصوص انسانوں سے، وحی کے رستے سے، الہام کے رستے سے، ماورائے حجاب کی راہ سے، یا رسول کو بھیج کر چند انسانوں کو میں حقیقت کا عارف بناؤں گا، چند انسانوں کے سامنے میں حقائق کو کھولوں گا، اور باقی تمام انسان پابند ہیں کہ اگر حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو ان کے پاس آئیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ نظام خود خدا نے قائم کیا ہے یا ہم نے قائم کیا؟ یہ نظام جو ہے کہ جن بندوں کو میں نے منتخب کر کے اپنا عرفان حقیقی عنایت کیا، جن بندوں کو منتخب کر کے میں نے اپنی نورانیت کا جلوہ بنایا، انسانیت ان کی طرف رجوع کرے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتی ہے تو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنے تمام معاملات میں حکم نہ بنا لیں، یعنی محکم ترین رائے کو پیغمبر کی رائے نہ سمجھے، اس کے علاوہ ہرگز ایمان کے رستے پر نہیں آ سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نظام کو اگر آپ مشرکانہ کہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجیے، لیکن میں نے یہ ساری تشریح آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی کہ یہ خدا کا قائم کردہ نظام ہے، یہ خدا کا قائم ہے، یہ کسی انسان کا ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں، اور خدا نے تمام انسانوں کو پابند کیا ہے، مجبور کیا ہے کہ اگر آنا چاہتے ہو تو اس رستے سے آؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک رسی ہے، تم خدا سے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے، بلکہ ایک رسی کے ذریعے سے خدا سے جڑے ہوئے، حبل کے ذریعے سے خدا سے جڑے ہوئے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑی سی ایک بات کی اور وضاحت ضروری ہے، کہ ادھر اگر ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ جسے خدا نے اپنی توحید کا جلوہ اور مظہر بنایا اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف رجوع کرو. یہ رجوع کرنا بعنوان اطاعت ہے، بعنوان بندگی نہیں ہے. کہ میری بات سنو اور میری اطاعت کرو. ان اعبدوا اللہ، لیکن بندگی صرف خدا کی کرو. کوئی بھی معصوم، کوئی بھی نمائندہ خدا کسی نے کبھی بھی اپنی بندگی کی طرف دعوت نہیں دی، کبھی اپنی بندگی کی طرف دعوت نہیں دی. اس بات کا بالکل اچھے طریقے سے ہمارے ذہن میں اشکار ہونا چاہیے کہ ان سے ہم، ان کی جانب ہمارا رجوع اطاعت اور اتباع کے حوالے سے، نہ کہ عبدیت کے حوالے سے. بندگی خالصتاً خدا کی. ان ربی و ربکم فاعبدوه، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوه، بس اس کی بندگی کرو. حاضر صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات.
اب انسان جتنی زیادہ نمائندہ خدا کی، مظہر توحید کی کامل اتباع کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس میں کیا چیز پیدا ہوں گی؟ خدائی صفات پیدا ہوں گی. جتنی زیادہ ہم پیغمبر اکرم کی جتنی کامل اتباع کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا تقرب پروردگار. اور تقرب پروردگار کا مطلب صفات خدا کا ہمارے اندر پیدا ہونا. یعنی پیغمبر اکرم کی اتباع کریں گے تو صفت ربوبیت ترقی کرے گی، صفت خالقیت ترقی کرے گی. حضور کا ایک عجیب جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو 99 اسما جنہیں ہم کہتے ہیں اسما الہیہ، آپ فرماتے ہیں یہ خدا نے اپنے بندوں کو دیے. یہ جو 99 اسما ہیں یہ اللہ نے اپنے اسما اپنے بندوں کو دیے کہ ان کو اپناؤ، ان جیسے بن جاؤ، اپنے اندر یہ رزاقیت والی صفت پیدا کرو. خالقیت، کیونکہ خدا نے نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین واللہ خیر الرازقین، پلورل کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے. یعنی تو یہ صفات خدا نے ہمیں دی، اور ان صفات کا جلوہ انسان کیسے بنے گا؟ جب نمائندہ توحید، جلوہ توحید کی اتباع کرے. یہ ہے ہمارا رستہ، یہ ہے ہماری زندگی جس کی طرف خدا نے ہمیں بلایا، اور یہ ہے اس کا نظام. اس نظام میں اگر آپ کہیں، اگر کوئی بیوقوف انسان یہ بات کہے کہ آپ نے یا محمد کہہ دیا، آپ مشرک ہو گئے، تو اب یا محمد کی طرف جانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہم خود سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. یعنی اب اس میں دیکھیں، صرف ایک مسئلہ ہے کہ جو افراد اس قسم کی بات کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ یا محمد اور یا علی اور یا مہدی یہ شرک. جب آپ اس چیز کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ اس پوری زندگی کا نظام ہی وسیلے پہ چل رہا ہے، کہ خدا پیدا کرنے والا ہے، لیکن دو انسان جب تک جمع نہیں ہوتے ایک نیا انسان پیدا نہیں ہوتا. یعنی خدا نے صرف دو ہی ایسے انسان پیدا کیے، ایک آدم اور ایک عیسیٰ، کہ جہاں پر اس سسٹم کو توڑا ہے، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ خدا اس نظام کا محتاج ہے. لیکن خدا نے خود یہ نظام قائم کیا کہ جب تک مرد اور عورت ملتے نہیں ہیں ایک نیا انسان پیدا نہیں ہوتا. تو اس وسیلے کو خدا نے کیوں ضروری قرار دیا؟ جب تک والدین موجود نہ ہو، والدین خود حق ربوبیت ادا نہ کریں، انسان کی درست طریقے سے پرورش نہیں ہو پاتی. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ یعنی اگر والدین کا حق ربوبیت کیا ہے کہ اولاد کی درست تربیت کریں، صحیح پرورش کریں. والدین جب اس ربوبیت میں کوتاہی کرتے ہیں، اولاد خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اس نظام کا محتاج ہے؟ لیکن خدا نے یہ نظام ایسا بنایا ہے. تو کیوں ایسا بنایا خدا نے نظام؟ یہاں بھی آپ کا یہ شرک ہے کہ خدا والدین دو انسانوں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے ایک نئے انسان کی خلقت میں. خدا اپنی ربوبیت کے ساتھ والدین کو شریک کر رہا ہے ایک انسان کی تربیت و پرورش میں. خدا علیم ہے لیکن علم استاد کے وسیلے سے عنایت کرتا ہے. تو خدا ایک انسان کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے, بہت سارے انسانوں کی علمی کاوشوں کو شامل کر رہا ہے ایک انسان کو علمیت کے درجے پر پہنچانے کے لیے. نظام خدا ہے, یہ نظام خدا ہے جو خود خدا نے قائم کیا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اس نظام کو جس نے سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری وہی انسان پلا پاتا ہے. نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں اور اپنی طرف سے باتیں کرنا شروع کر دیں. تو اس عنوان سے اہل بیت اطہار, معصومین, انبیاء ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے لیے والدین کی مانند, ہمارے لیے استاد کی مانند, ہمارے لیے طبیب کی مانند. جب ایک بچہ جاتا ہے, اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے, چیختا چلاتا ہوا جاتا ہے, اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ جاتا ہے, ماں کو پکارتا ہے کہ اے میری اماں یا میرے ابا یا امی میری مدد کو آئیے. یہ شرک کر رہا ہے, بچہ تو فطرت پہ ہوتا ہے, ابھی تو اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں, کوئی اضافی چیزیں جانی ہی نہیں, بچہ تو فطرت پر ہے. جب وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, بلاتا ہے اپنی تکالیف میں اپنے والدین کو, ماں اور باپ کو, تو کیا وہ شرک کر رہا ہوتا ہے؟ جب ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ علم کا نقطہ سمجھا دیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, تو اس کا استاد کیوں نہیں اس سے یہ کہتا کہ خدا علیم و خبیر ہے, اس سے جا کے پوچھ لو. کیا یہاں پہ شرک ہو رہا ہے؟ ایک انسان اگر بیمار ہے, اس کے جسم میں کوئی خرابی اور تکلیف ہے, اور وہ ایک طبیب کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری کا علاج کر دیں, تو وہ کیوں نہیں کہتا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, خدا سے شفا طلب کرو, میں نہیں کرتا. یہ شرک ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیمار پڑے پیغمبر خدا, اور انہوں نے یہی ترکیب استعمال کی دعا والی کہ خدا سے دعا کروں گا اور صحیح ہو جاؤں گا, وہ صحیح نہ ہو. آخر میں پریشان ہو کے انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا کہ میں صحیح کیوں نہیں ہوتا, تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے دوا کیوں نہیں لی؟ انہوں نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے, اتنی دیر سے تم سے رجوع کر رہا ہوں. خدا نے کہا میں نے ہر چیز کا ایک نظام قرار دیا ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بنائے ہوئے نظام کو باطل کر دو؟ میں نے اس عالم خلقت میں نظام یہ رکھا ہے کہ بیمار ہو تو طبیب کے پاس جاؤ, بیمار ہو تو دوا اختیار کرو, میں خالی دعا سے شفا نہیں دوں گا, کیونکہ یہ میرا بنائے ہوئے نظام ہے. اور جو اس کے برخلاف کرنا چاہتا ہے وہ حقیقتاً اس کو توڑ رہا ہے, میرے نظام کو خراب کر رہا ہے, جس کے اوپر میں راضی نہیں ہوں. تو اہل بیت اطہار کو اگر کچھ بھی نہ سمجھا جائے تو کیا ہے؟ مثل والدین. اور یہاں پر سب سے بڑا ظلم جو ہے, سب سے بڑا ظلم وہ یہ کہ جب آپ یہ مثالیں, یہ ساری باتیں سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں والدین زندہ ہوتے ہیں, اہل بیت نعوذ باللہ مردہ ہوتے ہیں. اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اس کی ایک بہت سادہ سی دلیل تو خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کے رستے میں مقتول ہو جائیں ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ میت ہوتے ہیں. یہاں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں.